السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل نوعیت کا ہے۔ کوشچن ان کا یہ ہے کہ جو قرآنی نصوص ہیں وہ بذات خود تنہا قطعی دلالت تو نہیں ہوتے، ان کو بھی دلالت کے طور پر انہیں بھی کسی خارج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر خارج سے آپ عملی تواتر لاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ نص ہے، تو ایسی نص کیوں نہیں ہے جو کہ تنہا خود ہی قطعی و دلالہ ہو؟
یہ ان کا حسن ظن ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کہی ہے۔ اس کے سمجھنے میں مجھے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے یا قلت تدبر کی وجہ سے غلطی لگ سکتی ہے۔ قرآن مجید قطعی دلالہ ہے، وہ اپنی بات پوری وضاحت سے ہر لحاظ سے واضح کر کے بیان۔
لیکن آپ عملی تواتر بھی دیکھتے ہیں نا، پھر
اس کا تعلق تو سنت کی چیزوں سے ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے ابتدا نہیں کرتی۔ دیکھیے مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز تو قرآن سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ تمام پیغمبر نماز پڑھتے رہے ہیں، بنی اسماعیل بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہود بھی نماز پڑھتے ہیں، مسیح بھی نماز پڑھتے ہیں،
صحیح۔
تورات میں بھی اسی طرح نماز کا ذکر ہے، انبیاء کے صاحب میں بھی اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو ایسے ہی نمازوں کا انہی اوقات میں ذکر ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اگر آپ انجیل میں دیکھیں تو انہی اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نماز ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، جو زکوٰۃ کی شرح ہمارے ہاں ہیں وہی تورات میں ہیں۔ بنی اسماعیل کے ہاں بھی یہ ایک بالکل شائع و ضائع چیز تھی۔ حج عمرہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے ایسے ہی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے لیے عملی تواتر کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید سے شروع نہیں ہوئی، قرآن مجید ان کا ذکر کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج مثال کے طور پر کوئی اللہ کی کتاب نازل ہو تو وہ ہمیں کیا یہ بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، اس کا ادالہ کر دے گی، اس کی اصلاح۔
چلیں آپ کی اسی بات کو اگر ہم لے لیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے حج ہے، جیسے عمرہ ہے، اس کے لیے ہم عملی تواتر کو دیکھتے ہیں، اور
اس لیے کہ یہ سنت پر مبنی ہے۔
اس کے لیے ہم سنت پر مبنی،
قرآن سے مقدم ہے۔
ہاں، لیکن اس میں قرآن مجید صرف ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے نا، تو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے وہ نص کے طور پر ہم ثبوت کے طور پر پیش تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نص کو نص کہنے کے لیے ہم عملی تواتر کا سہارا بھی لیں گے ساتھ میں۔
ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں
عمرے اور حج کے بارے میں پوچھ،
حج اور عمرہ بھی ہم پہلے سے جانتے ہیں کیا ہے۔ تو قرآن مجید اس کا ذکر کرے گا دو پہلوؤں سے، ایک تو یہ کہ وہ اس کی تاکید کر رہا ہے، یعنی ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو،
ٹھیک ہے،
وہ نماز جسے تم جانتے ہو، وہ زکوٰۃ دو جسے تم جانتے ہو، حج و عمرہ کے بارے میں اسی طرح ہی کوئی بات کہے گا۔ یا دوسرا پہلو کیا ہوگا کہ وہ نماز میں کوئی اصلاح کر رہا ہوگا، ہماری کسی غلطی کو درست کر رہا ہوگا، کوئی رعایت دے رہا ہوگا۔ یہی معاملہ حج و عمرہ کا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ان احکام کی فہرست بیان کر دی ہے کہ جو حج و عمرہ کے بارے میں قرآن مجید نے دیے اپنی جگہ کے اوپر، تو وہاں تو نص اصل میں وہ چیزیں ہوں گی اور وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی آپ کو خارجی مدد کی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
یہ تو در حقیقت قرآن مجید کے نصوص پر مبنی ہی نہیں ہے، قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تاکید کی ہے، ان کے بارے میں کوئی اصلاح کی ضرورت تھی تو وہ کی ہے، تو اس وجہ سے یہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سنت اپنی جگہ پہ بالکل قطعی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی ہے، اور قرآن اپنی جگہ پر بالکل قطعی ہے۔ تو دو طرح کے احکام ہیں، ایک وہ جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اور ایک وہ جن کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر یا تذکرہ ہے، وہ قرآن میں مذکور ہے یا ان سے متعلق کوئی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو جتنی بات قرآن میں ہے وہ اپنی جگہ نص ہے، جو چیز سنت میں ہے وہ اپنی جگہ نص ہے۔
قرآن مجید کی کوئی ایسی نص آپ ایز این ایگزامپل بتائیے جس کے لیے ہم عملی تواتر کا ہمیں سہارا نہ لینا پڑتا ہو، قرآن کی نص بذات خود قطعی دلالہ ہو۔
مثال کے طور پر دیکھیے قرآن مجید نے سزائیں بیان کی ہیں،
ٹھیک ہے،
واضح ہے، بالکل بتا دیا کیا ہے۔ قرآن مجید نے طلاق کے احکام بیان کیے ہیں، اور ہم بہت سی چیزیں قرآن نے خود واضح کی ہیں، اگرچہ وہ بھی پہلے سے ایک سنت تھی، وہ تمام نصوص ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے نماز کے بارے میں قصر کے احکام بیان کیے ہیں، تیمم کے احکام بیان کیے ہیں، یہ اپنی جگہ نص ہے۔ یعنی جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے کسی چیز کی وہاں ظاہر ہے کہ وہی نص ہے، اور جس جگہ پر سنت ابتدا کر رہی ہے، قرآن مجید ابتدا نہیں کر رہا، تو وہاں وہ نص ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نصوص ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو اللہ کے احکام کی صورت میں ہمیں ملی ہیں، وہ جس طریقے سے قرآن سے ملی ہیں بالکل اسی طریقے سے انبیاء کے طریقے سے بھی ملی ہیں. قرآن مجید ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی ہدایت ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ ساری چیزیں، اسی طرح توحید، عقائد کی بہت سی چیزیں، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فب خدا ہم اقتدے، آپ بھی اسی ہدایت کی پیروی کریں. یا مثلا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت قائم تھی جس کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی اسی کی پیروی کریں. تو اس وجہ سے یہ غالباً جو یہ سوال کیا گیا ہے، اس میں اس چیز پر غور نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید تو ہر جگہ کا تیب دلالہ ہی ہے، لیکن قرآن ان چیزوں کا ذکر بھی کرتا ہے کہ جن کی ابتدا اس سے نہیں ہوئی، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی تفصیلات سنت ہی سے معلوم ہوں گی.
جاوید صاحب، ایک یہ ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یورپ میں رہتا ہوں اور میرے ارد گرد جو ہے وہ دوسری اقوام، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، میرے آفس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں، میرے ایسے دوست ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا وہ کرتے ہیں. لیکن جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جو یہودی ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا بیٹا انہیں نہیں مانتے. تو یہ قرآن مجید پھر کس تناظر میں بات کر رہا ہے؟
اس میں دیکھیے ایک بنیادی چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے بھی بتایا ہے، بائبل میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہود پر ان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا. ان میں سے دو تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ جو یہود کی تاریخ میں بھی بہت المناک واقعات ہو گئے ہیں. ایک جب نبوکدنضر نے حملہ کیا، انہوں نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. قرآن مجید کہتا ہے کہ عباد لی اولی باسن شدید، یعنی وہ میرے بندے تھے، میں نے ان کو آلہ بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا، سزا ہوئی. اس موقع پر یہ وہاں سے نکلے، ان کو غلام بنا لیا گیا. بعض قبیلوں نے یا بعض لوگوں نے جان بچانے کے لیے مختلف علاقوں کا رخ کر لیا. اسی طریقے سے جب رومی حاکم تیتوس نے حملہ کیا، اور اسی طریقے سے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
ٹھیک ہے،
یعنی 70 مسیحی میں، تو اس وقت بھی اسی طریقے سے ہوا، یعنی کچھ غلام بنا لیے گئے، اسیر بنا لیے گئے، مار دیے گئے، کچھ مختلف علاقوں میں نکلے. تو یہود کے کچھ قبائل وہ تھے کہ جو یثرب میں آباد ہوئے، خیبر میں آباد ہوئے، یا آپ کہیے جزیرہ نما عرب میں جا کے آباد ہوئے،
ٹھیک.
اسی طریقے کا معاملہ مسیحیوں کے ساتھ بھی ہوا، یعنی مسیحیوں کے ہاں جب ان کی وہ پہلی مجلس ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کون سی کتابیں قبول کرنی ہیں، کون سی قبول نہیں کرنی. یعنی انجیل کے ورژن بے شمار تھے، 36 کے قریب،
کچھ رد کر دیے گئے،
کچھ رد کر دیے گئے، اور کچھ وہ تھے جو قبول کر لیے گئے. جو قبول کیے گئے وہ 4 تھے. اسی موقع پر بعض عقیدوں میں بھی اختلافات پیدا ہوئے، تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے بھی کچھ گروہ اسی طریقے سے مختلف علاقوں کو چلے گئے،
ٹھیک ہے.
تو جو لوگ عرب میں آباد تھے، یہ ان کے عقائد ہیں جو زیر بحث ہیں. یعنی قرآن مجید میں جو عقائد زیر بحث ہیں، نصارہ کے عقائد بھی وہ ہیں جن سے عرب واقف تھے، اور یہود کے بھی وہی زیر بحث ہیں. باقی دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ، مثال کے طور پر سینٹ پال کے ذریعے سے جو کیتھولک مسیحیت قائم ہوئی، یہ عرب اس سے واقف نہیں تھے اس طریقے سے،
ٹھیک ہے.
یعنی یہ تو جانتے تھے وہ کہ اس طرح کے مسیحی موجود ہیں، لیکن ان کے ہاں جو مسیحی تھے وہ بالکل مختلف عقائد رکھنے والے لوگ تھے. اسی طرح حبشہ میں جو مسیحی تھے ان کے عقائد مختلف تھے. اب بھی آپ جانتے ہیں کہ مسیحیوں کے ہاں آرتھوڈاکس چرچ ہے، اسی طریقے سے پروٹیسٹنٹس ہیں، اسی طریقے سے کیتھولکس ہیں. چرچ آف انگلینڈ اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. تو بالکل یہی نوعیت وہاں بھی تھی. تو عزیر کے معاملے میں یہ عقیدہ اصل میں جزیرہ نما عرب کے رہنے والے یہود کا تھا، قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے. یہ اس علاقے کے یہود کا ہے ہی نہیں.
لیکن اب اس طرح کے یہود موجود بھی نہیں ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، کیونکہ یہ ایک دفعہ ہی نہیں، اور بھی اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے کوشچنز آئے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یہود جو ہے وہ اس کا اقرار نہیں کرتا.
بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو یہود ہیں وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن عرب میں جو یہود تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے بعض فرقے بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے.
हाँ ऐसा होता है, हो सकता है ये चीज। अच्छा ये क्वेश्चन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मक्का के लोगों के बारे में, वहां पर जो लोग थे जो मुशरिकीन मक्का थे उनके बारे में कुरान मजीद ये कहता है कि जब कभी तूफान में कोई कश्ती फंस जाती है तो वो अल्लाह को पुकारते हैं, इसका मतलब वो अल्लाह से वाकिफ थे, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई बयान करते थे और जब तूफान में या मुसीबत में फंसते थे तो अल्लाह ही को पुकारते थे, तो फिर दरअसल उनको मुशरिक क्यों कहा गया है? उनका अकीदा तो बिल्कुल आज के हमारे मुसलमानों जैसा ही था, हम भी अल्लाह को पुकारते हैं लेकिन अपनी क्या कहते हैं नादानी की वजह से हम दूसरों को भी शरीक कर लेते हैं अल्लाह के साथ, वो भी शरीक कर लिया करते थे, हम भी कर लेते हैं लेकिन हम अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं, वो भी मानते थे, ऐसा ही मानते थे
अल्लाह को, वो भी मानते थे अल्लाह को, मसीही भी मानते हैं अल्लाह को, यहूद भी मानते हैं अल्लाह को, हिंदुओं में भी बहुत लोग मानते हैं। यानी अगर आप हिंदुओं के साथ बात करें तो नामों का इख्तलाफ होगा ना, कोई भगवान कह लेगा, कोई गॉड कह लेगा, कोई अल्लाह कह लेगा, कोई ईल कह लेगा,
ठीक है,
सभी खुदा को मानते हैं। तो एक तो ये चीज है, यानी खुदा को ना मानने वाले लोगों की तादाद दुनिया में हमेशा बहुत कम रही है, मौजूदा जमाने में कुछ बढ़ रही है क्योंकि हम दौरे इलहाद में जी रहे हैं, लेकिन पहले ये बहुत कम रही है, ज्यादातर शिर्क हुआ। शिर्क फिर दो सूरतों में होता है, एक ये है कि मैं ये कहता हूं कि मैं शिर्क नहीं करता, मैं तो मुवाहिद हूं, मैं तो एक ही खुदा को मानता हूं, अगर आप मुझे कहें कि तुम शिर्क करते हो तो मैं ये कहूं कि अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं,
ठीक है,
लेकिन बाज ऐसे आमाल करता हूं कि अगर आप दिक्कत नजर से देखें तो वो शिर्क या आमाल है,
ठीक है।
एक शिर्क की सूरत यह होती है, यानी जो करने वाला है वो फर्द या वो कोई गिरोह, वो तस्लीम नहीं करता इस बात को, वो उसको शिर्क नहीं समझता,
ठीक है।
एक दूसरा पहलू क्या होता है कि शिर्क करने वाला ये कहता है कि हां मैं शिर्क करता हूं और ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ही ने इनको शरीक ठहराया है।
अच्छा,
अब देखिए जो वहां के लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाजे ही शुरका होना,
यानी ये अल्लाह के शरीक,
ये अल्लाह ताला की तरफ से ठहराए गए हमारे शरीक है। या जैसे हिंदुओं में बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि ये अल्लाह ताला ने फलां और फलां को ये इख्तियार दिया है और इस तरह अपनी खुदाई में शरीक कर लिया है, यानी शरीक का लफ्ज बोलेंगे या उससे मिलता जुलता कोई लफ्ज बोलेंगे,
ठीक है, ठीक है।
तो शिर्क को बतौर दीन मानकर ये कहना कि मैं ये मानता हूं, ये एक नौयत का शिर्क है, और शिर्क करना लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरी नौयत का शिर्क है। कुरान ने इसमें फर्क किया है दोनों में, ये वजह है उसकी।
सही, ये एक क्वेश्चन ये है जावेद साहब के, जब हम बात करते हैं, हमने शायद किसी पिछले प्रोग्राम में बात की थी किसास की, दियत की बड़ी तफसील से गुफ्तगु हुई थी, जब एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है या उससे जख्मी कर दिया जाता है और फिर वो किसास उसके लिए वो लेता है या उसके वर्सा किसास लेते हैं, तो असल में जो इंसाफ का तकाजा है वो तो पूरा तो नहीं हुआ, यानी उस शख्स को तो उसके जुर्म की सजा मिली लेकिन जो शख्स जख्मी हुआ या कत्ल कर दिया गया उसको तो कुछ भी नहीं मिला, यानी इंसाफ उसे कहां मिला? इस दुनिया में तो इंसाफ मिल नहीं सका उसे,
इस दुनिया में तो इतना ही इंसाफ मिल सकता है, यानी इससे ज्यादा आप इंसाफ दे ही नहीं सकते। इस दुनिया में तो ये भी जितना आपने दे लिया ये भी बहुत शाज है, वरना ज्यादातर हमारी अदालतें भी देने में नाकाम हो जाती हैं। मुजरिम पकड़ा भी जाए तो बाज़ वक़्त गिरफ्त में नहीं आता। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि ये मुजरिम है, हर तरह के क्राइम मौजूद है लेकिन मुकदमा अदालत में साबित नहीं हो सकता। बाज़ वक़्त जराइम की नौयत ऐसी होती है, मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने दूसरी जंग अजीम की बुनियाद रखी, आप जानते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। अब इसके जिम्मेदारों के ऊपर आप जितने चाहे मुकदमा चला लें, क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक आदमी को आप मौत की सजा दे देंगे, उम्र कैद की सजा दे देंगे। यानी जो अदालत नुरेमबर्ग में कायम हुई वो भी इससे ज्यादा क्या कर सकी? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यह बताया है कि आखिरी इंसाफ तो आखिरत में मिलेगा, जिसको आप कहते हैं परफेक्ट जस्टिस, और यही वजह है कि आखिरत की जरूरत है।
तो फिर यहां ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई इंसाफ का तकाजा ये है कि इस शख्स को भी फिर फांसी दे दी जाए,
यानी
और हम कहते हैं इंसाफ पूरा हो गया,
उतने इंसाफ का जितना इस दुनिया में मुमकिन है, जितना इंसान दे सकता है। यहां जितने अल्फाज भी हम बोलते हैं वो इंसान के हवाले से बोलते हैं, यानी मेरे लिए जितना इंसाफ मुमकिन है मैं उतना ही दूंगा, और आप तकाजा भी उतना ही कर सकते हैं। एक आदमी अदालत में बैठा हुआ है, वो आलिमुल गैब नहीं है, उससे आप ये तकाजा नहीं कर सकते کہ جی آپ جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کو ہر حال میں جانے.
صحیح.
وہ کیسے جانے گا؟ اس لیے کہ اس کو یا تو کرائم دیکھنے ہیں یا کسی کی شہادت لے لے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب علم کا مضمون دو قسطوں میں شائع ہوا ہے, انہوں نے ڈی این اے پر گفتگو کی اور بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ شہادت ناقص ہو سکتی ہے, یعنی ابھی کہا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے لیبارٹری میں کوئی اختلاط ہو گیا ہو, ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عینی شہادت میں تو یہی ہو سکتا ہے,
ہو سکتا ہے
سارے امکانات موجود
ہو سکتا ہے.
تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ قاضی مطمئن ہو گیا, یعنی آپ کے سامنے ایک شہادت آئی, وہ جدید نوعیت کی شہادت بھی ہو سکتی ہے. انگلیوں کے نشانات آ گئے, آنکھ کی پتلی اب بہت سی باتیں کہہ دیتی ہے, ڈی این اے کی آپ کے پاس شہادت آ گئی. اصل سوال یہ ہے کہ انسانی علم کے حد تک آپ جرا کر لیں گے, پوچھ لیں گے, ایک ماہر کے بجائے دوسرے سے رائے لے لیں گے, دوبارہ ڈی این اے لے کے دیکھ لیں گے, یہی کچھ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود غلطی کا امکان ہے, تو ایسا ہی عینی شہادت میں بھی غلطی کا امکان ہے. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی معاملے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, غلطی کھا جاتے ہیں اس میں,
بالکل ہو سکتا ہے.
تو اس لیے کوئی چیز بھی انسانی سطح پر جب دیکھی جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر غلطی سے پاک ہو گئی. تمام عدالتیں جتنی بھی ہیں وہ اصل میں انسانی سطح پر ہی انصاف دے سکتی ہیں, بلکہ اب تو بڑے بڑے جج اور جیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ انصاف بھی کہاں دے سکتے ہیں, قانون ہی آپ کے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں.
ایسا ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں
ممکن. یہی
ٹھیک. اچھا, ایک یہ سوال ہے جاوید صاحب کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ خبائث میں سے ہو یا شیطانی عمل ہو, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے گوارا کرتے ہوں اور بعد میں. یہ ہم شراب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تب آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے گوارا کر رہے ہوں. تو اب ان کا کوشچن یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی شادی جو ہے وہ بھی تو ایک حرام ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ان میں بہن بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی, پھر وہ بھی تو نہیں ہو سکتا اس وقت بھی؟
یہ بات یہ ہے کہ دو نوعیتیں بالکل الگ الگ ہیں. بہت سے لوگ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں اور ایک دوسری چیز پر رکھ دیتے ہیں. ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کی شناخت, جن کی خباثت, جن کے بارے میں انسان کے تصورات بالکل مسلمہ ہیں. اب دیکھیے, ماں ہے مثال کے طور پر, ماں کی حرمت ہے جو اصل حرمت ہے رشتوں میں,
ٹھیک ہے.
باقی حرمتیں تمدن کے تغیرات سے بڑھتی بھی ہیں, کم بھی ہوتی ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ شرائع میں بھی قبائلی تمدن میں بعض رشتوں کے بارے میں رعایت کا اصول تھا, بعد کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت دے دی. تو حرام حلال کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ توسیع کر دیتے ہیں, بعض چیزوں کے معاملے میں جو بالکل واضح چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک قطعی حکم دے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, یہ فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین, یعنی حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے, لیکن بینہما امور مشتبہات, ان کے مابین بعض چیزیں مشتبہ بھی ہوتی ہیں. تو مشتبہ چیزیں بھی وقت کے ساتھ بعض موقعوں کے اوپر سختی سے روک دیا جاتا ہے, بعض موقعوں پر ان میں وسعت دی,
جنہیں ہم گرے ایریاز کہتے ہیں.
گرے ایریاز کہتے ہیں,
گرے ایریاز
یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم نہیں جانتے کہ ابتدا میں کیا کیا گیا تھا, یہ بھی ایک قیاس ہے.
لیکن یہ قیاس کافی معقول قیاس لگ رہا ہے, کیونکہ جب انسان کی جو نسل ہے وہیں سے چلی تھی تو ظاہر ہے نسل چلی وہیں سے ہوگی, تو پھر شادی تو ہوئی ہوگی نا بہن بھائی.
قیاس ہی ہے نا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے, ایسا تو نہیں ہے. یا یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کسی صحیح حدیث میں, ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک آپ قیاس کرتے ہیں, ظاہر یہی ہونا چاہیے. اچھا, اس میں بھی دیکھیے جو بات بیان کی جاتی ہے, اگر اس کو آپ بہن ہی لے لیں تو وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اس میں سے نسل چھوڑ دی جاتی تھی.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ بہن ہوئی ہے, یہ بھائی ہوا ہے, اس کے بعد گویا ایک طرح کا فصل پیدا کر
فصل پیدا کیا گیا تھا.
تو یہ رشتوں کی حرمت کا تعلق خاندان کے اس استحکام سے ہے.
ٹھیک,
اس میں اصل حرمت ہے ہی ماں کی, باقی جتنی حرمتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق وسعت میں بھی جا سکتی ہیں اور کسی موقع کے اوپر سمیٹی بھی جا سکتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا, رسالت میں آپ صرف میں توضیح فرمائی کہ یہی صورتحال تو جو دو بہنوں کی ہے وہی خالہ اور بھانجی کی بھی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وسعت تعلق رکھتی ہیں, ان میں آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حکم آ گیا ہے قرآن مجید میں, اب ہم کوئی تغیر اس میں نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس معاملے میں کسی وقت وسعت اختیار کی گئی, کسی وقت ذرا قانون کو اور زیادہ تنگ کر دیا گیا, تو یہ بالکل مسالے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ شرائع میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں اور یہ ہوں گی. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عالمگیر اخلاقیات سے ہے، جیسے میں نے کہا کہ ماں کی حرمت ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ ویسے ہی رہیں گی، ان کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اصل میں آپ سماجی اخلاقیات کہہ سکتے ہیں، ان کو سماجی اخلاقیات کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں.
جاوید صاحب، ایک یہ کوشچن ان کا یہ ہے جو حدیث جبرائیل سے انہوں نے لیا ہے، اور حدیث جبرائیل میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ احسان کیا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کا احسان کی تفصیل بتاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان جو ہے، آپ دیکھیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے بعد یہ احسان کی جب بات کی جاتی ہے تو یہی تو وہ تصوف ہے، تو پھر آپ تصوف سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ تصوف اس دین کی اصل جو ہے، مغز جو ہے وہ تصوف ہی ہے. اس کو ذرا وضاحت کر دیجئے گا، احسان یہی تصوف ہے جس کو آپ بتاتے رہتے ہیں؟
دیکھیے، یہ تینوں اصطلاحات اسلام، ایمان اور احسان، یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں.
یعنی
ایسا نہیں ہے کہ اسلام اور ایمان تو قرآن میں بیان ہوا ہے یا پیغمبر نے بیان کیا ہے، اور احسان کوئی نئی چیز ہے جو اس روایت میں آ گئی ہے، ہم نہیں جانتے تھے. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک انسان سے کیا مطلوب ہے، اس سے اسلام مطلوب ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرنڈر.
ٹھیک ہے،
آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا پروردگار، اپنا آقا مان کر سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ جو تعبیر ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے. یہ قرآن مجید ہی نے اس کی توضیح کی ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا، اسی طریقے ایمان، یعنی آپ ان حقائق کا اعتراف کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں جو حقائق انبیاء علیہ السلام نے انسان کو بتائے، مثلاً یہ کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، مثلاً یہ کہ اس کی یہ صفات ہیں، مثلاً یہ کہ اس کے یہ سنن ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس کے فرشتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ایمان کے طور پر بیان بھی ہوئی ہیں، ان کی توضیحات بھی موجود ہیں، اور یہ قرآنی میں ہے. اسی طرح سے یہ بات کہ صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر میں سرنڈر کر دیں. یہ کہا ہے کہ بلا من اسلم وجہ ہو محسن، تو احسان بھی قرآن مجید کی تعبیر ہے. تو قرآن مجید کی عربی میں احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو
بہتر انداز میں،
بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا، خوبی سے انجام دینا. خوبی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں. اچھا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کریں، قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ میں ایک حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ جانتے ہو کہ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ وہ دے رہا ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو اس حقیقت کو مان کر اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہ احسان ہے.
تو بہتر سے بہتر کرنا، کسی چیز کو خوبی کے ساتھ کرنا، یہ تصوف بھی تو ہے، یہی تو تصوف.
میری گزارش سن لیں، یہ احسان ہو گیا.
ٹھیک ہے،
اب یہ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ مجھے اسلام کا مطلب بھی قرآن نے بتا دیا،
ایمان بھی،
مجھے ایمان بھی بتا دیا، مجھے احسان کا مطلب بھی بتا دیا، اب میں کسی اور جگہ کیوں جا رہا ہوں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو تصوف ہے، سوال یہ ہے اگر یہی تصوف ہے تو اس کا نیا نام رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور اگر وہ کوئی مختلف چیز ہے تو بتائیے کیا ہے.
نہیں، نیا نام رکھنے میں اس کی وجہ
دیکھیں،
نیا نام بتا دے رہا ہوں نا. دیکھیں، قرآن مجید جب صلات کہتا ہے، ہم نے اس کا نام نماز رکھ دیا، اپنی اس میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ہم نے. نماز اور صلات میں کوئی فرق نہیں کیا ہم نے. قرآن صلات کہہ رہا تھا، ہم نے نماز کہہ دیا. اگر قرآن احسان کہہ رہا تھا، ہم نے اسے تصوف کہہ دیا. اس میں کیا
بات ہے؟ اگر آپ نے وہ لفظ دیا اختیار کر لیا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی. دیکھیے، نماز کا لفظ کیسے ہوا؟ نماز کا لفظ ترجمے کے طور پر آیا ہے، کسی نئے تصور کے طور پر نہیں آیا.
ہاں، ترجمے کے طور پر آیا ہے، بالکل.
پارسیوں کے ہاں عبادت جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کو نماز کہا جاتا تھا.
ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں چونکہ دین عجم سے ہو کے آیا ہے،
ٹھیک ہے، ہم نے بھی نماز،
یہ ترجمہ بھی آ گیا.
آپ
دیکھیے کہ میں وہاں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں نماز کے لفظ سے لوگ واقف نہیں ہیں.
ٹھیک ہے،
وہاں وہ صلات ہی بولتے ہیں.
صحیح،
اس لیے کہ وہاں براہ راست عربوں کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے.
صحیح،
اور بھی بعض اصطلاحات ہیں جو بالکل عربی زبان کی ان کے ہاں استعمال ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں فارسی اصطلاحات استعمال ہو جاتی ہیں.
صحیح،
مثلا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
صحیح،
تو یہ ترجمہ ہے. کیا احسان کا ترجمہ ہے تصوف؟
نہیں، ترجمے کے سینس میں تو نہیں بولا جاتا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں نماز کی مثال تو نہیں دینی چاہیے.
ٹھیک ہے،
اس لیے میرا بڑا سادہ سوال ہے کہ اگر جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے، تو کوئی نیا نام دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر کچھ زائد ہے تو آج راہ کرم اس کو چھپانے کی کوشش نہ کیجیے، بیان کیجیے کیا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں جا کے، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی لفظ بولیں گے تو آپ اس لفظ کے بارے میں، اگر تو وہ لغت میں ایک لفظ، یعنی یہ ہوتا کہ جیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ صلات عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ نماز ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن پھر آپ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ تصوف یہ ہے اور تصوف یہ ہے اور تصوف یہ ہے، کیوں ضرورت پڑی؟ اچھا، اب جو بتانے والے لوگ ہیں وہ پھر اس کی تشریح کریں گے، جب وہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں کہ وہ جو قرآن میں احسان بیان کیا گیا تھا یہ کہیں اس کے حدود سے تجاوز تو نہیں کر گیا.
صحیح.
تو بحث یہ ہے، یہ کوئی لفظی نزاع نہیں ہے. یعنی بیان کرنے والوں کو یا تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بالکل وہی چیز ہے، تو پھر آج راہ کرم کوئی نیا لفظ نہ اختیار کریں، کیوں اس مسلمان امت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ اور اگر وہ کوئی نئی چیز ہے تو نئی چیز کو آپ کو پرکھوانا پڑے گا، یعنی ہم پرکھیں گے اس کو،
لازمی بات ہے.
تو یہی ہم کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے، کسی چیز سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں یا یہ توضیح کر رہے ہیں توحید کی یا آخرت کے بارے میں یہ تصور پیش کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے. یا مثال کے طور پر آپ اس دنیا کے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں، آپ اخلاقیات کے کچھ مقدمات اپنے یہاں قائم کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، آپ نے کوئی عمل تجویز کیا ہے تو کہیں وہ عمل بدعت تو نہیں ہو رہا، کہیں اس میں کوئی شرک تو نہیں درایا. تو یہ سب کچھ آپ نام لیں یا نہ لیں، جب آپ کوئی بات زبان سے کہیں گے، کوئی عمل کریں گے، اس سے متعلق یہ معاملہ ہوگا. یہی کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. یہ کوشچن ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی تدفین کے بارے میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے جو ہے اسی لباس میں، جس لباس میں میں ہوں اسی میں مجھے دفنا دیا جائے اور مجھے نہلایا نہ جائے، میرا لباس نہ اتارا جائے. وہ حیا کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس نہ اتارا جائے، میں جس طرح ہوں ویسا ہی دفنا دیا جائے.
یہ دیکھیے، غسل دینا تو سنت ہے اور سنت کی حیثیت سے اس کو قائم کیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل دیا گیا، اس وجہ سے اس میں تو وصیت نہیں کی جا سکتی. غسل دیا جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اللہ کے حضور میں ایک آدمی نے جانا ہے، اور جس طریقے سے ہم دنیا میں وضو کرتے ہیں، جنابت ہو تو غسل کرتے ہیں، اسی طرح جب موت آتی ہے تو اس کے بعد بھی غسل دے کر ہی میت کو رخصت کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
کفن کے معاملے میں یہ لازم نہیں کیا گیا. اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، کرتا تھا آپ کے، آپ نے پہنا ہوا، وہ اتارا نہیں گیا تھا. اس کے بارے میں موتا میں روایت بھی ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے جب اتارنا چاہا تو ایک آواز سی سنی اور پھر وہ اس سے باز آ گئے. سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نئے کپڑے یا نیا کپڑا یہ زندوں کے لیے ہے، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے.
ٹھیک ہے.
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی وصیتیں نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کی ایک روایت ہے، اس کے لحاظ سے سادہ سا کپڑا ہوتا ہے، وہ پہنا کے دفن کر دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں غسل دینے کا طریقہ ہے اس میں اس کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بے پردگی نہ ہو. تو ایک ٹریڈیشن مسلمانوں کے اندر قائم ہے، بہتر ہے کہ اس کے مطابق ہی لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کریں. تاہم یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے.
ٹھیک. جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ان کا یہ ہے کہ میرے لیے زکوٰۃ پورے سال کے بعد اپنے مال میں سے نکالنا مجھ پر ذرا بار اس کا ہوتا ہے، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا نکال لوں اور پھر سال کے اختتام میں اس کو کیلکولیٹ کر لوں کہ کتنا اب رہ گیا ہے، بیلنس رہ گیا؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سال گزر جائے، حولان حول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تب آپ کو مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے ایسا.
نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بالاقساط ادا کر سکتے ہیں.
یعنی ہر مہینے وہ نکالتے
ہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے رہے، آخر میں اس کا حساب کر لیں. حساب کرنا ہوگا، یعنی جو تاریخ مقرر کی ہے. مال کی زکوٰۃ آپ کو ایک متعین دن پہ دینی ہوتی ہے. اگر حکومت لے گی تو وہ دن مقرر کر دے گی،
ٹھیک ہے،
جیسے ابھی کرتی بھی ہے. اور اگر آپ خود نکال رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے دن مقرر کر رہے ہیں. تو یہ حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ لی جاتی ہے مال کی، دو مرتبہ نہیں لی جا سکتی. پیداوار کی زکوٰۃ ہر پیداوار کے موقع پر لی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ واتو حقہ یوم حسادے، آپ نے فصل کاٹی، زکوٰۃ عائد ہو گئی اس کے اوپر. لیکن مال کی زکات یا بچت کی زکات جو آپ کے پاس مال ہے، خواہ وہ زمین کے کسی ٹکڑے کی صورت میں ہے، سونے کی صورت میں ہے، چاندی کی صورت میں ہے، کرنسی کی صورت میں ہے، مال جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی زکات سال میں ایک بار ہوگی. اس کو حولان حول کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر مال پر سال گزرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعد مال کی زکات ہوگی، متعین دن پہ ہوگی، اس دن جو کچھ آپ کے پاس ہوگا اس پہ زکات عائد ہو جائے.
ٹھیک ہے. یعنی لیکن پھر بھی وہ نکالنا چاہیں تو ہر مہینے نکال کر اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں.
جی وہ حساب اسی وقت کریں گے.
رائٹ.
عائد اسی وقت ہوگی لیکن انہوں نے چونکہ پہلے سے دینا شروع کر دی ہے تو وہ اس کو محسوب کر سکتے ہیں.
کر سکتے ہیں. یہ کوشچن ہے، یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو بحث کر رہے تھے اسی سے متعلق ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ علامہ اقبال کا ریفرنس بھی کوٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل عین قرآن کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، جو قرآن بتا رہا ہے وہ وہی بتا رہے ہیں، لیکن بعض ان کے اشعار ایسے بھی ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ تصوف کی جانب مائل ہیں. تو کیا علامہ اقبال تصوف کے قائل تھے یا وہ صرف قرآن سے دین کو سمجھنا چاہتے تھے؟
ان کے بہت سے ادوار ہیں. دیکھیے علامہ اقبال بھی انسان تھے، ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہیں، ہم سب کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کے چند بڑے لوگوں میں شمار ہونے کے اہل ہیں اور ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی تھے اور انسان کی حیثیت سے سوچتے تھے، غور کرتے تھے، ان کی آرا میں بھی تبدیلیاں ہوتی تھیں. ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں مختلف ادوار ہیں، جس میں بعض ادوار ایسے ہیں جن میں ان کا رد عمل بہت شدید ہے. جس زمانے میں اسرار خود ہی لکھی جا رہی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کے بارے میں یا اور بعض متصوفانہ نظریات کے بارے میں ان کا رد عمل بہت شدت رکھتا ہے اپنے اندر. پھر بعض ادوار ایسے ہیں کہ جس میں اس میں کچھ کمی بھی محسوس ہوتی ہے، اور جاوید نامہ وغیرہ کی تصنیفات کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب پھر ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے پہلے دونوں خطبوں میں صوفیانہ تجربے ہی کو نبوت کے فہم کے لیے بنیاد بنایا ہے. تو اس لیے یہ ان کے مختلف ادوار ہیں. ظاہر ہے اس کا ظہور جس طریقے سے ان کی نثر میں ہوا ہے اسی طریقے سے ان کی شاعری میں بھی ہوا ہے.
صحیح.
اور شاعر کو شاعر کی حیثیت سے ہی دیکھنا چاہیے، مفکر کو مفکر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. وہ پیغمبر نہیں ہوتے، مختلف ادوار سے گزرتے ہیں. آپ کو جو چیز ان کی اچھی لگتی ہے اس کو دنیا تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی چیز میں کوئی قابل اعتراض بات ہے بہت اچھی بات ہے، آپ کو اعتراض کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہی ہے، پیغمبر نہیں تھے.
ٹھیک ہے. جاوید صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ عقیقہ کی کیا ہے حقیقت ہے؟ عقیقہ جو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ حقیقت کیا ہے اس کی، اور وہ کتنے عرصے بعد تک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے لیے یہ ہے کہ لڑکی کا عقیقہ ہوگا تو کوئی الگ جانور ہوگا اور لڑکے کا ہوگا تو کوئی الگ ہوگا، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے میرے نزدیک وہی صحیح جواب ہے. آپ نے فرمایا لا احب الحقوق، یہ عقیقہ وقیقہ تو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ اصل میں بچے کی پیدائش کی خوشی میں قربانی ہے.
ٹھیک ہے،
اچھی بات ہے، تم قربانی کر لیا کرو.
ٹھیک ہے.
اس کے لیے جو بعد میں لوگوں نے ایک شریعت بنا لی اس کی سچی بات ہے کوئی بنیاد نہیں ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے لیے ایک ایک جانوری ذبح کیا ہے.
ٹھیک ہے.
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں روایات ہیں سوسائٹی کی. چونکہ ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں بھی اصل میں تمدنی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں. بھائی لڑکا جو ہے وہ کمائے گا، کھائے گا، ہمارا سہارا بنے گا، ہم بڑھاپا اس کے یہاں گزاریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں تمدن کے لحاظ سے تو تصورات میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں،
ظاہر ہے.
تو اس وجہ سے لوگ دو بکرے کر دیتے تھے زیادہ خوشی میں. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ لڑکے کی پیدائش کے اوپر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر کیا ہوتا ہے. دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دین میں بس اتنی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قربانی کریں تو قربانی ایک عبادت ہے. جیسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے جی ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رکھ لیجیے، نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دو نفل پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اصول میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم. اگر کوئی شخص بھی اپنی طرف سے کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت اس کے لیے کی گئی ہے. تو قربانی بھی نماز روزے کی طرح من جملہ عبادات ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو آپ اگر شکرانے کے طور پر یہ عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ لڑکے کی پیدائش پر یا لڑکی کی پیدائش پر قربانی کرتے ہیں کسی جانور کی، تو یہ بڑی محمود بات ہے، اچھی بات ہے.
اس میں کہا جاتا ہے کہ سات دن کے اندر ہو جانا چاہیے، اور سات
باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں فقہا نے اخذ کی ہیں بعض چیزوں سے. تو میرے نزدیک اتنی سادہ بات ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اسی کو بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک نفل قربانی ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں.
ٹھیک ہے، یہ بچوں کی پیدائشی کے حوالے سے دو اور کوشچنز ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنے کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ اس کا نام 7 دن کے اندر رکھ لیا جائے یا فوراً ہی رکھ لیا جائے یا اذان دیتے وقت رکھ لیا جائے، یا اس کے لیے کوئی ہمیں ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر نام رکھ لیں؟
نہیں، اس میں مذہب نے کوئی مداخلت نہیں کی. آپ کو نام رکھنے کا حق ہے، آپ پہلے رکھ لیں بعد میں رکھ لیں. دیکھیے کچھ ملکی قوانین بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں رجسٹریشن ایک خاص عرصے میں ہونی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ نام رکھیں گے تو ہوگی
تو ہوگی،
تو مذہب نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کے بال موڑنے کا کیا لازمی ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے بال شیو کرائے جاتے ہیں اور وہ پھر کہیں دفنا دیے جاتے ہیں، کہیں پہ ڈال دیے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ایک روایت لوگوں کے اندر چلی آ رہی ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بال کچھ مناسب نہیں ہے، ایک طرح سے غلاظت سمجھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
جس طریقے سے آپ نے اس کو نہلایا دھلایا تو یہ بال بھی اتار دیے جائیں. یہ لوگوں کے ہاں ایک روایت تھی، عرب میں بھی تھی، اس کو مذہب نے اپنا موضوع نہیں بنایا.
رائٹ. اچھا، اب یہ کوشچن ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 116 کا ریفرنس دیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ ان کے کہنے پر چلیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، یہ اکثریت جو ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جمہوریت کے خلاف ایک دلیل ہے، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو نظام ہے وہ جمہوریت پر قائم ہونا چاہیے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے.
میں نہیں فرما رہا، قرآن ہی فرما رہا ہے. قرآن مجید نے دونوں باتیں کہی ہیں، ان دونوں کا اپنا اپنا محل ہے. دیکھیے، اس دنیا میں ہم کو حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی صفات کیا ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی صحیح تعلیم کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ان میں سے صحیح مذہب کون سا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور مسلمانوں کے علماء بہت سی آراء رکھتے ہیں، ان میں سے صحیح بات کس کی. یہاں حق اور باطل کا مجھے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے، مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ کے فلاں حکم کو کیسے سمجھنا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکثریت کو یہ اہمیت نہیں رکھتی، اس میں اصل چیز دلیل ہے.
ٹھیک ہے،
چنانچہ یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس مضمون کی آیات قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہیں، ان میں خدا کے پیغمبر کو یہ بتایا گیا ہے کہ حق اور باطل کے بارے میں اکثریت سے مروب نہیں ہوا کرتے.
ٹھیک ہے،
دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہبی گروہ کیتھولک مسیحیت ہے، یعنی ہم سے کم و بیش دگنی تعداد ہے ان کی. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی الوہیت کا عقیدہ پیدا کر لیا.
ٹھیک ہے،
کفارے کا عقیدہ اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو منسوخ قرار دے دیا. یہ قرآن مجید نے ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی. اچھا، اب اگر آپ اکثریت کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنی بڑی اکثریت.
ہاں، بہت زیادہ ہے.
جس وقت یہ نقطہ نظر پیدا ہوئے سینٹ پال کے بعد، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسیحیوں میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی. مثلا شمون کے پیروؤں نے اس کو نہیں مانا، ان کو ہجرت کرنا پڑی وہاں سے. تو حق اور باطل کا معیار اکثریت کو نہیں بنایا جا سکتا. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن مجید کا یہ مطلب آپ نے سمجھا، جمہور کی رائے تو یہ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں مجھے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا
اور مجھے کرنا ہے، اور مجھے ذات کے لیے
اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک صحیح ہے یا یہ اللہ کے نزدیک غلط ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے صحیح بیان ہوئی ہے یا غلط بیان ہوئی ہے. اس میں آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے، اس میں اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن میں یہ جو آیات لوگ نکالتے ہیں، یہ سب کی سب در حقیقت اس موقع کی آیات ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرتے وقت اکثریت اور اقلیت کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اصل چیز دلیل ہے. سارے کے سارے لوگ بھی ایک غلط بات اگر کر رہے ہیں تو آپ اس بنیاد پر مروب نہیں ہو جائیں گے، یہ تو بہت بڑی اکثریت ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی. آپ کو ہر حال میں دلیل پر غور کرنا ہے. یہ جو جمہوریت ہے، اس کا تعلق حق و باطل کے فیصلے سے ہے ہی نہیں، یہ تو نزاع کا فیصلہ ہے. یعنی ہمیں سیاسی معاملات انجام دینے ہیں، سیاسی معاملات کو انجام دیتے وقت ہمارے درمیان تدبیر کے اختلافات ہو جاتے ہیں، یا سوسائٹی میں کسی قانون کو بنا کے نافذ کرنے کے اختلافات ہو جاتے ہیں، ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ یہاں ہر گروہ اسی پہ اصرار کرے گا کہ وہی حق پر ہے. اچھا دلائل کا تبادلہ کریں گے تو اگر دلیل کی بنیاد پر سارے قائل ہو گئے تو بحث ختم ہو گئی، لیکن نہیں ہوئے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنی دلیل پر اطمینان ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے اپنی دلیل پر اطمینان ہے. اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو نزاع کا فیصلہ کرنی، فصل نزاعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی اب تم اپنی رائے کو اور مشورے کو زیر عمل لاؤ گے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لو گے. اکثریت اقلیت کو وہاں ملحوظ رکھا جاتا ہے، تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. چنانچہ جب ہم جمہوریت میں مثلا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے نزدیک فلاں آدمی کو ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک فلاں کو ہونا چاہیے،
صحیح ہے،
تو یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ در حقیقت اپنے اپنے لحاظ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار ہے. اس میں میرے پاس اپنے دلائل ہوں گے، آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے. اسی طرح قانونی معاملات ہیں. اب مثلا دیکھیے، دینی کے معاملے میں دو تین تعبیریں زیر بحث ہیں، تو میں اپنی ذات کے لیے تو دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کر لوں گا، لیکن اگر پارلیمنٹ میں یہ چیز زیر بحث آ گئی اور وہاں لوگوں کے مابین اختلاف ہو گیا تو اس نزاع کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اکثریت کا اصول وہاں ہوتا ہے. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ ہلی سمجھ.
جاوید صاحب، نزاع جو ہے وہ کسی تاریخی معاملات میں بھی تو ہو سکتی ہے. اب اگر ایک تاریخی معاملات میں کوئی نزاع ہو گیا، کوئی ہمارا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو پھر ہم آپ کے جو اصول ہے اس کے مطابق جو جمہور کہیں گے، اگر جمہور کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا نہیں ایسا ہوا تھا، تو پھر اس کا مطلب اسے مان لیا جائے.
نزاع کیسے ہو گیا؟ یہ تو نزاع علمی ہے. یعنی نزاع کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے. دیکھیے نا، یہ بات اچھا. کہ ہمارا حکمران کس کو ہونا ہے،
ٹھیک ہے،
ملک میں قانون کیا نافذ ہونا ہے، آپ نے ٹریفک کے لاس کیا بنانے ہیں، یہ تو فیصلہ کرنا پڑنا ہے. یعنی یہ وہ نزاعات ہے. یا مثلا عدالت میں اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑا ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے عدالت میں،
صحیح ہے،
وہاں پہ چار یا پانچ جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مابین اختلاف ہو جائے
تو پھر تو ظاہر ہے
فیصلہ کرنا ہے نا.
اکثریت
ہاں اکثریت کی رائے پیش نظر ہوتی ہے،
صحیح ہے.
یہاں تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا. میرے نزدیک ایک چیز تاریخ میں ایک طرح سے ہے، میں اپنے دلائل بیان کر دوں گا، کتاب لکھ دوں گا اس پر. آپ کے نزدیک ایک دوسری طرح، لکھ دیجیے آپ بھی ایک کتاب،
اور جو میں لکھ رہا ہوں اگر وہ رائے اکثریت رکھتی ہو تو پھر
فرق نہیں پڑتا اس.
اچھا،
ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے کو کسی بنیاد پر اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے، لیکن علمی لحاظ سے وہ ٹھیک نہ ہو. تو یہ جو ہم سیاست میں فیصلے کرتے ہیں یا ہم عدالت میں فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں میں نزاع کا کچھ نہ کچھ ہم کو ایک جگہ پہنچنا ہوتا ہے. اصل میں اس کے لیے یہ ضرورت ہے. یہ فصل نزاعات کا طریقہ ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جہاں اس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی فیصلہ مجھے اپنے لیے کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے کرنا ہے،
صحیح ہے.
تاریخ کے فیصلے ہوں یا فلسفے کے فیصلے ہوں یا مذہب کے فیصلے ہوں، تو یہ مجھے اپنے لیے کرنے ہیں، آپ کو میرے لیے کرنے ہیں. ان کی بنیاد پر آپ کو ایک قانون ملک کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اب یہ انسانوں کے لیے فیصلہ کرنے کا سوال ہے. یہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. یعنی
اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ حق اور باطل پر
ہوگی. حق اور باطل نہیں، یعنی دیکھیے، فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ میں ایک چیز زیر بحث آئی، مذہب کے کسی قانون کو ہم نافذ کرنے والے ہیں اور اس کی تعبیر زیر بحث آ گئی، لوگوں نے بحث کی، میں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا، آپ نے بھی بیان کیا، 10 اور لوگوں نے بھی بیان کیا، اکثریت کی بنیاد پر ایک قانون بن گیا، وہ قانون نافذ ہو جائے گا. اس لیے کہ فصل نزاعات کا یہی طریقہ ہے، مجھے بھی اس قانون کو عملاً ماننا ہے، لیکن اگر میرے نزدیک وہ غلط ہے تو میں تنقید کروں گا اس پر. تو جمہوریت یہ ہے کہ اس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس میں نزاع کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور فصل نزاعات کے لیے یہ ایک عملی طریقہ ہے جو انسان نے بھی اختیار کیا اور آج پوری دنیا میں اس کو مان لیا گیا ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں تجویز کیا، یہی طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، یہی طریقہ خلفائے راشدین نے اختیار کیا ان نزاعات کے معاملے میں.
اسی کو امرہم شورا بینہم کا،
اسی کو امرہم شورا بینہم کا لازمی نتیجہ ہے یہ. یعنی یہ اس کی کرونری ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام معاملات کا فیصلہ ان کی باہمی رائے سے ہوگا، ان کے مشورے سے ہوگا، تو اس کا مطلب وہ برابر کے شریک ہو گئے. اب ان میں اختلاف ہوگا تو یہ اس کی کرونری ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. تو یہ دو باتیں ان کو کبھی ملانا نہیں چاہیے.
انسان ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خود اپنا پریسیڈنٹ مقرر کریں، اور جس دن سے وہ پریسیڈنٹ نے حلف لیا ہے اس دن سے فسادات شروع ہیں، احتجاج شروع ہے، پریسیڈنٹ کے پہلے آرڈر پر ہی احتجاج ہو رہا ہے، عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ پریسیڈنٹ.
یہی جمہوریت کی خوبی ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک فیصلہ نافذ ہو گیا لیکن فیصلے سے اختلاف کا حق آپ کو یہی جمہوریت دیتی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ تھا اب آپ بول نہیں سکتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئین جیسی دستاویز جس کے ذریعے سے ملک چلایا جاتا ہے اس پر بھی ہم مسلسل تنقید کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا اس کے جواب میں یہ میں نے کہا کہ اس میں یہ اصلاح کی ضرورت ہے.
صحیح.
تو قانون جب بنائے جاتے ہیں تو یہ لوگوں پر کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب یہاں جب اختلاف ہو جائے گا تو فیصلہ اکثریت کی رائے سے ہوگا, لیکن اپنے لیے جب ہم کسی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے بیٹھے تو دلیل کی بنیاد پر کریں گے, خاص ساری دنیا اس سے اختلاف کر رہی ہے.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات لیے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت, اللہ حافظ.